ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فاعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ جو بات میں نے عرض کی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے، حقیقی محبت اللہ کے سوا کسی سے نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ہر نبی نمونہ ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں. سارے معاملات کر کے دکھلا گئے، دوستی بھی، محبت بھی، تعلقات کا نبھانا بھی، یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا گئے. اللہ تعالی رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اگر کوئی شخص کسی کو اپنا رہنما چنے، کسی کو اپنے لیے نمونہ بنائے کہ کوئی طریقہ اگر ایسا ہو کہ جس کے طریقے پر کوئی چلنا چاہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، تعلقات کیسے نبھاتے تھے، اپنے بچوں سے، بیوی سے محبت کیسے کرتے تھے، دوست احباب سے تعلق کیسے نبھاتے تھے، یہ سب کا سب نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے معاملے میں بھی اور دوستی کے معاملے میں بھی یہ بات فرمائی کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. کیا مطلب؟ کہ ابو بکر کو بھی دوست نہیں بنایا، تعلق ان سے تھا، محبت بھی تھی، لیکن وہ محبت جو خصوصی محبت ہے اللہ کے لیے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا. یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے آگے کسی کی بات نہیں. یہ مطلب ہے اس کا کہ محبت ایسی ہو کہ جس کا حکم مانا جائے، جس کی بات کو لیا جائے، تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمارے لیے بتا دی کہ دوستی تو فقط اللہ ہی سے ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا میں دوست عام طور پر تو اخلاص والے ملتے ہی بہت کم ہیں. ایک بزرگ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے بہت دوست ہیں، ہمیں تو ساری زندگی میں کوئی دوست نہیں ملا. اور پھر کہا کہ اگر دوست کچھ ملے بھی تو ڈیڑھ دوستی ہم نے کی، ایک مکمل اور ایک ادھوری. مطلب یہ تھا کہ ہمیں تو دوست نہیں ملتے. آج کل ہر آدمی کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں، وہ میرے دوست ہیں. جس آدمی کو دیکھو وہ اپنے کئی بہت سارے دوستوں کو کہہ دیتا ہے کہ میرے دوست ہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ دوستی کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ دنیا میں نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا سوائے اللہ رب العزت کے، تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دوستی نہیں، تعلق تو تھا لیکن وہ تعلق اللہ رب العزت سے بڑھ کر نہیں تھا. تو یہ اصل بات ہے کہ ہماری دوستی، اب ہم اس دوستی کے پیمانے پر، تعلق پر، محبت پر پرکھ کر دیکھ لیں. اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جس سے محبت ہو اس کی بات ماننی بہت آسان ہو جاتی. آدمی ساری دنیا سے دشمنی مول لے لیتا ہے کسی سے تعلق اور محبت کی بنا پر، لیکن اگر محبت نہ ہو کسی سے تو پھر چاہے کوئی کچھ بھی ہو اس کی بات مانی نہیں جاتی. اس لیے اگر اللہ سے محبت ہوگی ہمارے لیے سارے کام کرنا آسان ہو جائیں گے. اسی بنیادوں پر ہم پرکھیں گے کسی کی دوستی اور دشمنی کو, اسی بنیاد پر تعلق قائم کریں گے, بشرطے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو. لیکن اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں, غیر اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے, تو پھر آدمی بیوی کی بات کو ترجیح دے گا. تو غیر اللہ سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے. بیوی کی محبت اگر دل میں ہے اس کی ہر بات کو مانیں گے, چاہے وہ بات اللہ اور رسول سے ٹکرا رہی ہو, لیکن کہیں گے چونکہ بیوی نے کہا ہے اور جناب اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائے گی, لہذا ہم وہی کام کریں گے. بیٹے کی محبت کو ترجیح دیں گے اگر بیٹے سے محبت ہے تو. اور اسی طریقے سے دیگر تعلقات کو سمجھ لیجئے. لیکن ہمیں جو بات بتلائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالی کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت نہیں ہونی چاہیے. صرف تعلق خصوصی جو ہے وہ اللہ سے ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت صدیق اکبر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ کون سا معاملہ ایسا تھا یا کون سا وقت ایسا تھا جس میں وہ ساتھ نہ ہوتے ہوں الا ماشاء اللہ. حتیٰ کہ ہجرت کیے تو بھی رفیق غار کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حتیٰ کہ غار ثور میں جب پہنچے ہیں تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہاں کئی سوراخ بل جس کو کہتے ہیں تھے وہاں پر, تو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسحاق تم جاؤ. تو بہرحال یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بعد میں پھر ایک سوراخ ایسا تھا کہ کپڑا ختم ہو گیا, تو انہوں نے اپنی ایڑی وہاں پر لگا دی اور بعد میں سانپ نے کاٹ بھی لیا. لیکن یہ محبت اور تعلق کی بنا پر, ایسا تعلق ایسی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے, اور اگر مجھے نقصان پہنچ جائے تو کوئی بات نہیں, یعنی اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں. اسی طریقے سے اسی سفر میں ایک واقعہ پیش آیا ہجرت کے موقع پر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ پر بھوک کے آثار, یعنی آپ نے پہچان لیا کہ بھوک ہے شدید, تو اب کہیں سے جا کر دودھ لے آئے اور اس کو بیان اس طرح کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دودھ لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پیا کہ پیا آپ نے سیراب میں ہو گیا, یعنی خود بھی بھوکے تھے بہت, لیکن فرماتے ہیں اس کو بیان اس طرح سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا اور اس طرح سے پیا کہ میں سیراب ہو گیا. یہ سوائے اس کے کوئی اور شخص نہیں کہہ سکتا جس نے اپنا سب کچھ اسی کو سمجھ رکھا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت اور ایسا تعلق تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو بناتا, لیکن میں نے اپنا خلیل کس کو بنایا؟ اللہ رب العزت کو. تو تعلق تھا آپ کا, لیکن ان سب پر جو فائق چیز تھی یا سب سے اونچا تعلق تھا وہ اللہ رب العزت کی ذات سے تھا. آج ہم اپنی دوستیوں کا جائزہ لے لیں کہ ہماری دوستیاں کس قسم کی ہیں. اول تو وہ پاکیزہ دوستیاں نہیں, اور ساری مفاد پر مبنی دوستیاں ہوتی ہیں. جب تک مفاد ہے مل جل رہے ہیں, جہاں مفادات ختم ہو گئے دوستیاں بھی ختم ہو گئیں. حالانکہ محبت کا معاملہ تو الحب للہ والبغض للہ, محبت ہو تو اللہ کے لیے, بغض ہو تو اللہ کے لیے. آج اگر اس پیمانے پر ہم کسی دوست کو پرکھنا چاہیں تو بہت کم ایسے ہوں گے جن کو ہم یہ کہہ سکیں گے بھائی اس کی دوستی اور دشمنی جو ہے وہ اللہ کے لیے, ورنہ عام طور پر اپنے مفادات پر مبنی ہوتا ہے. حتیٰ کہ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے راز و نیاز سارے کے سارے دوسرے دوست کو سمجھتے ہیں کہ میرا پکا دوست ہے, بیان کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد کچھ زمانہ گزرتا ہے اور پھر کوئی بات ایسی ہو گئی کہ دشمنی ہو گئی, اب یہ دوسروں اس کے راز اچھالتا پھرتا ہے کہ میاں یہ تو ایسا ہے یہ تو ویسا ہے. حالانکہ یہ بات بھی غلط, کسی کا اگر کوئی راز ہے تو یہ نہیں ہے کہ دوستی میں تو چھپا کے رکھا اور جب دشمنی ہو گئی اب اچھالتا پھر رہا ہے, یہ بات بھی درست نہیں. لیکن ہماری دوستیوں کا تقریباً یہی حال، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوب ارشاد ہے، یعنی آپ کے کلمات اور آپ کے جو باتیں ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ جامع چیز ہیں، اس میں جتنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھ سکتے تھے، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کو اگر سنیں گے تو محسوس ہو جائے گا کہ اس میں کتنی حکمتیں ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ احبب حبیبک حونما عسى ان یکون بغیظک یوما ما، اور پھر فرمایا کہ ابغض بغیظک حونما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. عجیب و غریب ارشاد ہے، فرمایا کہ دوستی اور دشمنی دھیرے دھیرے کرو، ایک دم دوستی اور دشمنی میں بڑھ مت جاؤ، بلکہ دوستی بھی ہو تو وہ بھی آہستہ آہستہ. تو فرمایا کہ احبیب حبیبہ کا، کسی کو محبوب بناؤ، کسی سے دوستی کرو، محبت کا تعلق رکھو، تو ہونم آہستہ آہستہ ہو، یہ نہ ہو کہ سارے راستے اور سارے جو ہے وہ معاملات بیچ کے طے کر لو پورے، بلکہ آہستہ آہستہ دوستی کرو. کیوں؟ ایسا یقون بغیزہ کا یوم اما، ہو سکتا کسی دن دشمن بن جائے، تو ایسی دوستی مت رکھو کہ کسی دن دشمنی بنے تو تمہارے سارے راز اگل دے لوگوں کے سامنے. ایسا دوست کسی کو مت بناؤ، بس اللہ کو معلوم ہے، کافی ہے، ہمیں جانتا ہے اللہ تعالی ہم کیسے ہیں، اس لیے ہر ایک سے اپنے راز مت کہتے پھرو. تو فرمایا کہ احبب حبیبہ کا ہون اما، جس سے تعلق رکھو محبت کا تو تعلق آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے رکھو. عسى ان یکون بغیظک یوما ما، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست دشمن بن جائے، تو پھر تمہیں پچھتاوا ہو، ندامت ہو، کاش کہ میں یہ بات اس کو نہ بتاتا، کاش کہ میں اس کو یہ نہ کہتا، کاش میں اس کو وہ بات نہ کہتا، پھر تم افسوس کرتے رہو گے لیکن اس کا مداوا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اسی روایت کو آگے آپ نے فرمایا اس میں کہ ابغض بغیظک حونما، کہ دشمنی کرو، کسی سے بغض رکھو تو وہ بھی ایسی دشمنی ہو کہ جو دھیرے دھیرے ہو، یہ نہیں ہو کہ دشمنی آئی، دشمنی پر آئے تو ایسے آ گئے کہ اب اس کے راز جو ہے وہ اگلتے پھر رہے ہیں، اور ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں صاحب سب سے بدترین آدمی دنیا کا یہی، ایسی دشمنی بھی نہ کرو. ابغض بغیظک حونما، دھیرے دھیرے دشمنی کرو اگر کرنی ہے تو، لیکن کیوں؟ عسى ان یکون حبیبک یوما، ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن دوست بن جائے کسی دن، پھر تمہیں پچھتاوا ہو کہ میں نے تو اس کے خلاف یہ باتیں کی تھی لیکن یہ تو میرا دوست بن گیا. تو دیکھیے اس میں کیسے عجیب ہمیں سبق دیا ہے کہ غلو اختیار مت کرو، حد اعتدال سے مت نکلو، نہ دوستی میں بہت آگے چلے جاؤ، نہ دشمنی میں کسی کو ابا آگے چلے جاؤ. اور کسی نے ہمارے یہاں اردو میں بھی مثال دیتے ہیں نا کہ اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ چاٹ لیں تمہیں، اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں چاٹ لیں کھا جائیں، اور اتنے کڑوے بھی مطلب بنو کہ لوگ تمہیں چھونا بھی پسند نہ کریں کہ بھائی اس کو تو چھوتا ہے آدمی مر جاتا ہے، ایسے کڑوے بھی نہ بنو. اور بات ساری وہی ہے کہ اعتدال کے ساتھ، دوستی اور دشمنی میں اعتدال. اور سب سے بڑی بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہماری دوستی اور دشمنی تابع ہو اللہ رب العزت، یہ اصل چیز ہے. اگر ہم نے یہ کر لیا تو بس. دشمنی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب تم دشمنی اختیار کرو کسی سے تو ایسی دشمنی نہ کرو کہ بعد میں تم پچھتاوا ہو، اس سے ہی بچنا چاہیے. اب اس کا اندازہ لگائیے کہ حجاج بن یوسف، یعنی بہت بڑا ظالم گزرا ہے اپنے زمانے کا، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء کو، صلحاء کو اس نے قتل کرایا، اور پھر حرم شریف پر بھی حملہ بھی کیا. تو اس لیے لوگوں کا دل جو ہے اس کی طرف سے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ دل میں اس کے وہ رکھتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم آدمی تھا. حجاج بن یوسف کا ظلم مشہور ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی غیبت کی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے ظالم تھا، لیکن اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی غیبت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. جب اللہ رب العزت حجاج بن یوسف کے ساتھ انصاف فرمائیں گے اور اس کے ظلم کا بدلہ یا اس کو کہہ لیجئے کہ سزا دیں گے، تو اس وقت تم نے جو غیبت کی ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ اس کے ظالم ہونے کی وجہ سے تمہاری غیبت معاف کر دی جائے گی. تم نے جو غیبت کی ہے تو تمہاری غیبت کی تمہیں سزا ملے گی وہاں. مطلب یہ تھا کہ کوئی شخص اگر ظالم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو چاہیں اس کے خلاف بول دیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دیں گے اور سزا دیں گے تو اس وقت تم نے جو اس کے خلاف غیبت کی ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی. اس سے پتا چلا کہ کسی کی دشمنی میں آدمی جو چاہے بول دے ایسا نہیں. اس لیے اس میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے, بڑی احتیاط کی بات ہے کہ آدمی کسی کی دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھے. اور اسی کو قرآن مجید نے فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس سے عدل انصاف نہ کرو. یعنی اگر کوئی شخص تمہارا دشمن ہے چاہے وہ مسلمان ہی نہ ہو, لیکن اس کی دشمنی میں اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ تم عدل و انصاف سے ہاتھ دھو بیٹھو. جو کام کرو وہ عدل و انصاف کے مطابق ہو, یہ نہیں ہے کہ عدل و انصاف سے ہٹ کرو. یہی وجہ ہے کہ حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک شخص آ کر شکایت کرتا ہے کسی بڑے کے پاس, تو بڑے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ فوری طور پر جناب اس پر کو فیصلہ سنا دے, بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے فریق کی بھی بات سنے اور سننے کے بعد پھر دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرے. بعض اوقات بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی چونکہ فلاں شخص کی فلاں سے بول چال بند ہے, لہذا اس کے خلاف کچھ باتیں آ کے کہنی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہ کرے کہ بھائی فوراً ہی کہہ دے کہ ہاں وہ ایسا ہی ہے. اس قسم کا حکم لگا دینا مناسب نہیں, بچنا چاہیے اس سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے. ان کا جو خادم تھا ایک, تو بعض اوقات جو بزرگوں کے پاس رہتے ہیں بعض باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں, تو کسی نے حضرت کو اس کے خلاف بھڑکا دیا اور باتیں بتا دی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ کیوں بھائی نیاز, تم یہ ایسا کیوں کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, تم نے ایسا رویہ کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو ڈانٹ ڈپٹ کی. تو فوراً ان کے زبان سے نکلا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تو حضرت نے جب سنا تو فوراً استغفر اللہ کہتے ہوئے تشریف لے. تو کسی نے کہا بعد میں, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور یہ کہ میں نے لوگوں کی بات سنی اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا, تو مجھے فوراً انتباہ ہوا کہ میں نے اس کی تو بات سنی نہیں, ایک طرف کی بات میں نے سنی اور سننے کے بعد میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی, تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا میرا صحیح نہیں تھا. اس لیے جب مجھے اس کا احساس ہوا تو میں نے اس پر استغفار کی, استغفر اللہ کہ میں جو ہے غلط چونکہ کام کر رہا تھا کہ میں نے اس سے پوچھا نہیں, اب مجھے اگر اس سے پوچھ لیتا تو مجھے حقیقت پتہ چل جاتی. تو اس لیے فرمایا دونوں فریقوں سے, جانبین سے بات سنو, سننے کے بعد پھر عدل و انصاف کے مطابق ان میں فیصلہ کرو. تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ اللہ تعدل, تم عدل نہ کرو, بلکہ وہ دشمن بھی ہو تب بھی تم عدل و انصاف سے ہٹ کر بات نہ کرو. یہ ہے اللہ کے لیے تعلق اور دوستی. جب آدمی اللہ سے محبت رکھے گا تو یہ نا انصافی کا فیصلہ کر رہا ہوگا فوراً اس کے دل میں خیال آ جائے گا کہ میں غلط جا رہا ہوں, رک جائے گا فوراً. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی, صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی آپ کے ساتھ, لازمی بات ہے کہ کس لیے کی؟ اللہ کی محبت کے لیے. تو ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بھی ہجرت کی, غالباً راستے میں کسی نے آ کے بتایا کہ تمہاری اس کی ماں سے بڑی محبت تھی, اسے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے نہ وہ کھانا کھائیں گی اور نہ وہ سائے میں بیٹھیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے فرمایا کہ جب بھوک لگے گی کھانا کھا لیں گی اور جب دھوپ لگے گی سائے میں آ جائیں گی. کیونکہ یہ محبت اللہ کے لیے تھی, تو یہاں پر وہ محبت ماں کی محبت پر غالب آئی اور آنی چاہیے تھی. وہی بات پیدا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وقت چونکہ ہجرت کا حکم فرض ہے, اور جب ہجرت فرض ہو تو ایسی صورت میں ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جاتی, فرض نہ ہو تو الگ بات. یہی حکم دیگر جہاد کا حکم بھی یہی, تبلیغ کا حکم بھی یہی کہ جب فرض عین ہو جائے کوئی چیز پھر ماں باپ کی بات نہیں سنی جاتی. جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے پھر ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر فرض عین نہیں ہے تو پھر ان کی اجازت کے بغیر مت جاؤ. جیسے آج کل فرض عین نہیں ہے, اس لیے اب کوئی شخص کہے کہ صاحب میں جا رہا ہوں تو یہ جانا اس کا صحیح نہیں ہوگا, بلکہ ماں باپ اجازت دیں تو جاؤ ورنہ مت جاؤ. تو بہرحال ہر چیز کا شریعت نے حکم رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو تمہیں حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تمہیں ہجرت کرنا فرض تھا, ایمان کی نشانی تھی. یعنی اگر کوئی شخص قادر تھا ہجرت کرنے پر اور اس نے ہجرت نہیں کی تو اس کے کافر ہونے کی علامت ہوتی تھی. یا پھر ایسا شخص تھا جو اس کو قدرت نہیں تھی بیچارے کو، اس کے پاس کچھ اسباب نہیں تھے جانے کے، تو وہ ایک الگ بات تھی کہ مجبور تھا. ورنہ جو لوگ قادر تھے، قدرت رکھتے تھے اس بات پر کہ وہ ہجرت کرے، تو اس زمانے میں جب ہجرت فرض ہوئی تو لوگ ہجرت انہوں نے کی. تو بہرحال اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب اسے بھوک لگے گی کھا لے گی، اور جب پیاس لگے گی تو پانی پی لے گی، اور جب دھوپ لگے گی تو سائے میں آ جائے گی. چنانچہ ہوا بھی یہی بات. اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ باپ مسلمان ہو گیا تو بیٹا مسلمان نہیں ہوا، بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ مسلمان نہیں ہوا. بہت سارے صحابہ کرام. ایک صحابی ایک جنگ کے موقع پر، غالباً غزوہ احد کا موقع تھا غالباً، کہ ان کے والد بار بار ان کے سامنے آتے تھے اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیتے تھے کہ سامنا آمنا نہ ہو، لیکن انہوں نے ترک نہیں کیا اس بات کو اور بار بار سامنے آتے رہے بیٹے کے. تو بالآخر پھر اللہ کی محبت غالب آئی اور انہوں نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا. کیونکہ کب تک بچتے، یا تو یہ صورت تھی کہ وہ انہیں مار دیتے، لیکن چونکہ یہاں حکم تھا کہ کفار کے ساتھ جہاد کرو، اب اگر کافر باپ بھی ہے تو اللہ کی محبت غالب آئی. مقصد یہ ہے کہ محبت اللہ کی ہو سب سے زیادہ غالب. البتہ اگر کوئی جائز حکم دیتا ہے کوئی، تو پھر ان کی اطاعت کرنا ضروری اور لازمی ہے. اگر ناجائز حکم کوئی دیتا ہے تو اس صورت میں پھر اطاعت کرنا لازمی نہیں ہے. خود قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا تطعہم، اس صورت میں ان کی اطاعت مت کرو، لیکن اگر وہ جائز حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی بات مانو. نافرمانی کی کوئی بات ایسی ہے کہ لا تعاطی لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے ان امور میں جس میں اللہ کی معصیت لازم آتی ہو. اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا اگر آتا ہو تو پھر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. جائز امور کے اندر، مباح امور کے اندر جو بات وہ کہیں ان کی بات مان. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی. جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہجرت، یہ جو بھی تعلقات، یہ لڑائیاں جو ہوئیں اور بیٹے نے باپ کو اور باپ نے بیٹے کو بعض اوقات قتل بھی کیا، تو یہ اصل میں اللہ کی محبت غالب آئی. یہ چیز ہے اصل میں. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اس طرف نشاندہی کی ہے کہ جو تعلقات کام آئیں گے وہ اہل تقویٰ کے آپس کے تعلقات کام آئیں گے. جو تعلقات فسق و فجور پر مبنی ہیں یا گناہوں کے لیے تعلقات قائم کیے گئے ہیں، تو یہ تعلقات قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں بلکہ پھنسا دینے والے ہیں. تو بہرحال دشمن کی دشمنی سے بھی گریز کرے. ہمارے ہاں آج عام طور پر یہ روٹین بن گئی ہے کہ بس جس سے ہماری دشمنی ہو گئی، بات چیت ختم ہو گئی، تو ساری برائیاں زمانے کی ہم اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ سب سے بدتر آدمی اب وہی ہے. تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے. جو حقیقت، جو سچی بات ہے، صحیح بات ہے، اس کو آدمی تسلیم کرے اور بلا وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے اس کی غیبت اور اس کی برائیاں ادھر ادھر نہ کرتا پھرے. حتیٰ کہ حکومت کا معاملہ بھی یہی ہے. آج اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس حکومت مخالف جماعت، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے اس کا. اپوزیشن کا مطلب تو اصل یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر نکیر کرے جو ناجائز امور ہیں، جو غلط کام کرے حکومت اس پر پکڑ کرے کہ بھئی یہ تمہاری بات صحیح نہیں. لیکن اگر وہ صحیح کام کرتی ہے تو پھر اس کی تحسین کرنی چاہیے. اگر کوئی حکومت صحیح کام کر رہی ہے، عدل و انصاف کے مطابق چل رہی ہے، تو اس میں پھر خامخواہ اس میں روڑے اٹکانا یا اس کے خلاف کوئی بات کیا نا، یہ کسی درجے میں انصاف کی بات نہیں. لیکن آج کل ہمارے یہاں جمہوریت کا مطلب سے ہم نے یہ لے لیا، اور اس کا اپوزیشن کا مطلب کہ بھئی اپوزیشن وہ جو ہر معاملے میں جو ہے حکمرانوں سے ٹکرائے، اس کا نام اپوزیشن ہے. اگر ان سے مل کر اچھائی میں کوئی کام تعاون کر رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی بیٹی. یہ صرف ہمیں اس لیے ہمیں یہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں دین کے مزاج کا صحیح طور پر پتہ نہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور حنفی امام ہیں، اور درس نظامی میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، طحاوی شریف. ان کے ایک استاد تھے بکار بن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اپنے زمانے میں ان کے بادشاہ سے کسی سے دوستی ہو گئی، اور دوستی بھی ایسی ہو گئی کہ صبح شام کھانا، ہر دعوت میں بلانا اور ان کے ہاں جانا اور ان سے صلاح اور مشورہ لینا، ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا. اور دوستی اتنی بڑی کہ ان کو قضا کا عہدہ بھی دے دیا، قاضی بنا دیا. اب فیصلے بھی کر رہے ہیں، بادشاہ کی طرف سے ہدایا بھی آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں دوستی چلتی رہی. ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ نے غلط کام کیا, اور جب غلط کام کیا تو یہ جو قاضی صاحب تھے انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ بادشاہ کا جو کام ہے وہ خلاف شریعت ہے, لہذا یہ صحیح نہیں. اب بادشاہ ناراض ہو گیا کہ ہم تو اتنے عرصے تک ان کو کھلاتے رہے پلاتے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا. تو بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ظرف کے بھی زیادہ بڑے نہیں ہوتے, معمولی بات پر نواز دیتے ہیں اور معمولی بات پر سر قلم کرا دیتے ہیں, تو اس لیے ان کی بھی دوستی و دشمنی اچھی نہیں ہوتی زیادہ. تو بہرحال وہ جناب اپنی کرم ظرفی یہ بھی دکھائی کہ نہ صرف یہ کہ قضا کے عہدے سے معزول کر دیا, بلکہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ ان کے گھر اور ان سے کہو کہ اب تک جتنے ہدیے اور تحفے دیے سب واپس دو. اب سوچو 10 سال پہلے اگر کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہو تو کوئی ضروری ہے بھی وہ موجود ہو, کہا کہ جو کچھ دیا واپس لاؤ. لیکن یہ حضرات بھی عجیب تھے, سپاہیوں کو لے گئے اپنے کمرے میں اور الماری تھی اس کا تالا کھولا, جتنے عرصے دوستی رہی تھی اور بادشاہ نے شروع سے آخر تک جتنے ہدیے اور تحفے دیے تھے سب کے سب تھیلیوں میں سر بمہر وہاں پر پڑے ہوئے تھے, کہا کہ یہ لو, ایک تھیلے میں ڈالا اور کہا کہ جاؤ بادشاہ کو دے دو. مجھے پتہ تھا کہ ایک دن ایسا ہونا ہے. تو یہ ہے اصل میں اعتدال, کہ دوستی کے اندر وہ آ کر ایسے نہیں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلایا انہوں نے کہ بادشاہ کی محبت میں جو چاہے کہہ دو, اس کے مطابق فیصلہ کر دو, ایسا نہیں کیا. یہ ہے اصل کہ احبب حبیبک ہونما, دوستی کرو تو دھیرے دھیرے کرو, عسى ان یکون بغیظک یومما, ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے. تو دیکھیں ان کو پچھتانا نہیں پڑا, انہوں نے سنبھال کے رکھا اور سب کچھ واپس کر. تو یہ ممکن تو ہے کہ آج جن سے ہم جن کے دوست ہیں کل ان کے دشمن ہو جائیں یا وہ ہمارے دشمن ہو جائیں. تو بہرحال اس حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ غلو نہ کرو دوستی میں, بلکہ اس میں بھی اعتدال سے کام لو. نہ کسی کی محبت تمہیں اتنا آگے کر دے کہ تم اندھا دھن اس کی تقلید کرنی شروع کر دو, جو وہ کہہ رہا وہ مانتے رہو. یہی وہ بات ہے اصل میں تعلقات میں, بچوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ, کہ بس ان سے محبت ہو. ایک خدا نہ کرے اگر وہ گناہ کے لیے تم سے تعاون مانگے پیچھے ہٹ جاؤ, اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ادب اور احترام سے کہہ دو کہ بھائی اس معاملے میں ہم آپ سے تعاون نہیں کر سکتے گناہ کے کام میں. تو یہ ہے اصل میں اعتدال کا راستہ, اور یہی راہ سلوک ہے. اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے, شریعت سے ہٹ کر راہ سلوک کوئی چیز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نمازیں چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ معاف کرے, نمازیں نہیں پڑھ رہے, رات دن بیٹھا ہوا ہے کہ میں مدینے جا کے نماز پڑھتا ہوں. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ پلیٹ میں جو کھا رہا ہے چاول اس کے نیچے کیا بوٹی ہے کہ نہیں. وہ کسی شخص نے جعلی پیر تھا ایک, تو اس نے آزمانے کے لیے یہی کام کیا کہ بوٹیاں نیچے رکھ دی اور اس کے بعد اوپر جو ہے خاصے چاول بھر دیے اور لا کر اس کو دے دیے. کہا کہ میاں کیا پکایا اس میں, بوٹیاں تک تو ہیں نہیں. کہا کہ میاں دیکھو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں یہ, نماز پڑھتا جا کے مدینہ منورہ میں, اس سے پہلے کہیں نہیں پڑھتا, اور معاملہ یہ کہ اس کو نیچے تک کا تو پتا نہیں کہ چاولوں کے نیچے بھی ہٹاؤ تو بوٹیاں نکل آئیں گی. تو بعض لوگ اس قسم کے بھی معاملے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس وقت وہ موضوع نہیں ہے, لیکن بات یہی ہے کہ بس دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو, غلو اس میں مناسب نہیں ہے کسی معاملے کے اندر بھی. تعلقات کے اندر اتنا آگے بڑھ جانا کہ واپسی مشکل ہو یہ مناسب نہیں, چاہے دوستی ہو یا دشمنی, دونوں معاملات ایسے ہی. دوستی ہو تو بھی آدمی غلو نہ کرے اس میں, اور کسی سے دشمنی ہو تو بھی اتنا غلو نہ کرے کہ کل پچھتانا پڑے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ آج اس زمانے میں ہمارا معاملہ سارا کا سارا مفاد پرستی پر مبنی ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. ہم کسی سے تعلق بھی اس لیے رکھتے ہیں, اگر ہے تو کوئی اگر بڑا آدمی آ گیا اس سے ملنے ملانے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی غریب آدمی آ گیا تو اس کو سلام کا جواب دینا ہی پسند نہیں کرتے, ہاتھ ملانا تو بہت بات کی بات ہے, اور ملایا بھی تو بہت ہی بے دلی سے ملاتے ہیں. اس لیے یہاں پر دوستی اور دشمنی کا معاملہ جو حد اعتدال سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے, اور ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما ہمارے محلے کے بھائی عبد المعید صاحب ہیں اسی طرح بھائی عبد الرزاق صاحب حج پر گئے اور وہاں جا کر انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا غالباً اب ہسپتال میں داخل ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ آپ ان کی بیماریوں کو بھی جانتے ہیں اور بیماروں سے بھی واقف ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما اے اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما ہمارے عزیزوں کی رشتہ داروں کی والدین اسی طریقے سے دیگر عزیز جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ آپ کے حوالے ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کے ساتھ عافیت کے معاملے فرما درگزر کے معاملے فرما رحم و کرم کے معاملے فرما اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے حد نظر تک قبروں کو وسیع فرما دے اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے ان کے گناہوں کو مبدل بحسنات کر دے